يا شاعر حضرت مولانا شاعر كي محمد اختصى على التعامل بركاته ماشي. اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے نکھرتا ہے کہیں رنگے گلستا باغبانی سے نکھرتا ہے کہیں رنگے گلستا باغبانی سے اسے لندن کے رنگے گل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی اسے لندن کے رنگے گل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی جسے ملتا ہے درد دل خدا کی مہربانی جسے ملتا ہے درد دل خدا کی مہربانی سے اسے لندن کے رنگے گل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی اسے لندن کے رنگے گل کی کچھ حاجت نہیں ہوتی جسے ملتا ہے درد دل خدا کی مہربانی سے اگر پانی نہ پائے گل یہ ابر آسمانی سے نکھرتا ہے کہیں رنگے گلستا باغبانی سے
آپ نے دیکھا ہوگا جب آسمان سے بارش برستی ہے تو ہر طرف سبزہ ہی سبزہ نظر آتا ہے. ویسے تو باغوں میں مالی بھی ہوتے ہیں اور وہ باغبانی کرتے ہیں, لیکن اللہ رب العزت قابل رحمت جب پانی برساتا ہے تو پھر اس کا حسن و جمال اور نکھر جاتا ہے. تو محض باغبانی سے کچھ نہیں ہوتا جب تک کہ اس پر رحمت کا پانی نہ ہو. تو اللہ رب العزت کی اگر رحمت کا پانی کسی پر آ جائے تو اس کا رنگ نکھر جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا درد دل جسے عطا فرما دیں تو دنیا کا کوئی پھول اس کے سامنے کوئی حقیقت نہیں رکھتا. اتفاق سے آج ہی میں ایک مضمون پڑھ رہا تھا حضرت والا سے متعلق فی تھا, تو اس میں یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں ان کی جو غذا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم ہے. گناہ کا غم اٹھاتے ہیں, گناہ نہ کرنے کا غم اٹھاتے ہیں, گناہ نہ کرنے کا غم اٹھاتے ہیں اور اللہ کے دوست بن جاتے ہیں. کیونکہ یہ غم ایسی چیز ہے کہ فساق اور فجار نہیں اٹھاتے. اور بڑی عجیب بات تحریر فرمائی کہ جو تقوی والی زندگی گزارتے ہیں تو یقیناً بہت سا غم بھی انہیں اٹھانا پڑتا ہے, کیونکہ تقوی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے دل پر آرے چلائیں, اپنے دل اپنی خواہشات کو پامال کریں, اپنی حسرتوں کا خون کریں, تو ہی تو تقوی ملتا ہے نا. ورنہ جو کچھ آ گیا وہ کھا لیا, جو سامنے آ گیا دیکھ لیا, جہاں قدم اٹھ گئے چلے گئے, تو تقوی کیا ہوا پھر؟ پھر تو لقوہ ہے اس تقوی کو. تقوی اسی وقت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہمارے قدم اٹھیں, اللہ کے احکام کے مطابق ہمارے ہاتھ اٹھیں, اللہ کے احکام کے مطابق ہمارا قلب اور جگر جو ہے وہ چلے, دل و دماغ تمام کیفیات جو ہیں اللہ کی محبت میں اور ہوں, تو اس صورت میں اگر انسان کو غم بھی اٹھانا پڑے تو غم اٹھا لے. تو اولیاء اللہ کی غذا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں ان کا غم اٹھانا ہے. کیونکہ نماز تو دیکھیں سب پڑھتے ہیں, یہ امتیاز نہیں ہو سکتی ما بین الفساق والعشاق. فاسقوں اور عاشقوں کے درمیان نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج یہ فرق نہیں کر سکتے آپ اس سے، کیونکہ یہ کام سب کرتے ہیں۔ ہر سال آپ دیکھ لیجئے ہزاروں لاکھوں انسان حج پہ بھی جاتے ہیں، عمرے پہ بھی جاتے ہیں، تو یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا ولی ہے۔ نمازیں سب پڑھتے ہیں، یہ دلیل نہیں ہے کہ اللہ کا ولی۔ اسی طریقے سے باقی عبادات ہیں، اس میں ہم اور وہ سب مشترک ہیں، لیکن فرق کہاں آئے گا؟ جہاں گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہوگا۔ آدمی عمرے بھی کرے لیکن گناہوں سے بچ رہا ہے، نگاہوں کی حفاظت، حرام اور حلال کی تمیز، تو اس صورت میں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھائی اب اس میں بہت سارے تکلیفیں بھی اٹھانی پڑتی ہیں۔ ان تکلیفوں کو اٹھانے سے ہی اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے۔ بس ہم یہ نہیں کہتے کہ اللہ سے مانگو کہ اللہ ہمیں تکلیف والی زندگی دے، مانگیے مت، لیکن جب اللہ تعالیٰ کی محبت کی طرف آدمی بڑھتا ہے تو کچھ نہ کچھ تکلیف بھی اٹھانی ضرور پڑتی ہے۔ اور اس کی مثال یوں ہے کہ اگر کوئی ماں باپ اپنے بچے کو کہہ دو کہ بیٹے کباب مت کھانا ہے، تمہارے لیے مضر ہے، اور اس کے دوسرے بھائی جو ہیں ان کو سب کچھ منع کیا ماں باپ نے، لیکن دوسرے بچے تو کھا رہے ہیں کباب، دل اچھا بھی للچا رہا، لیکن یہ کہتا ہے ماں باپ کی نافرمانی میں نہیں کروں گا، ابھی میں نہیں کباب کھاتا، اس لیے کہ ماں باپ نے منع کیا ہے۔ تو وہ جو دو بچے ہیں کباب وہ بھی کھا رہے ہیں اور یہ نہیں کھا رہا، تو کھانے والے کو اس طرح تو سمجھیں گے نا کہ نافرمانی کر رہا ہے، دیکھو اس کو منع کیا تھا یہ رک گیا اور یہ نہیں رکا۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بھی بعض چیزوں سے منع کیا ہے کہ یہ کام نہیں کرنے کے۔ اب اگر کوئی شخص کر رہا ہے اور جو نہیں کر رہا، تو اگر اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے نہیں کر رہا تو یقین اللہ تعالیٰ اسے محبت اپنی عطا فرمائیں گے۔ تو بہرحال یہ غذا اولیاء ہے، غم اٹھانا اللہ تعالیٰ کی محبت کا، یہ اولیاء اللہ کی غذا ہے۔ باقی جہاں تک عبادات کا تعلق ہے تو عبادات میں تو سب کا اشتراک ہے، سب مشترک ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ نہ کریں یہ اصل چیز ہے، تو یہ سمجھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوبوں کی غذا ہے وہ یہ حاصل کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دیں۔
اگر پانی نہ پائے گل گزرے آسمان سے، اگر پانی نہ پائے گل گزرے آسمان سے، نکھرتا ہے کہیں رنگے گلستا باب پانی سے، نکھرتا ہے گلستا باب پانی سے، نہ دیکھو نمک پاروں کو تم ہرگز نہیں دیکھو، نہ دیکھو نمک پاروں کو تم ہرگز نہیں دیکھو، کہ یہ تشنا نبی جاتی نہیں نم نمکین پانی، نہ دیکھو نمک پاروں کو ہرگز نہیں دیکھو، نہ دیکھو نمک پاروں کو ہرگز نہیں دیکھو، کہ یہ تشنا نبی جاتی نہیں نمکین پانی سے، کہ یہ تشنا نبی جاتی نہیں نمکین پانی سے۔
حضرت والا کا ارشاد ہے اس سلسلے میں کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ یہ دیکھے کہ دین پر استقامت ہے تو خوش قامت کے سامنے استقامت دکھائے، دونوں میں قامت ہے، لیکن خوش قامت کے سامنے اگر دین پر استقامت رہے تو سمجھ لے کہ وہ استقامت ہے، لیکن جہاں خوش قامت آئے اور یہ پھسل جائے تو پھر خوش قامت نہیں ہے، وہ سمجھ آئی، استقامت نہیں ہے وہ۔ اس لیے استقامت کا مطلب یہ ہے کہ ایسے موقعوں پر جب انسان کے پھسلنے کے اسباب موجود ہوتے ہیں، آدمی اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی مدد سے بچا لے، تو یہ استقامت۔ اب خوش قامت کی کیا تشریح کروں میں، آپ میں سے کوئی نہیں سمجھتا ہے خوش قامت کو۔ اصل میں دیکھیے محبوب کے حسن و جمال کو جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس میں جہاں اس کے چہرے کو بیان کیا جاتا ہے کہ بھئی چہرہ ایسا ہے، ہونٹ ایسے ہیں، آنکھیں ایسی ہیں، پلکیں ایسی ہیں، یہ سب چیزیں، وہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ بھئی سر و قد ہے، سروں کا درخت جو ہوتا ہے وہ لمبا ہوتا ہے، تو خوش قامت کا مطلب ہے کہ اچھے قد کاٹ والی یا اچھے قد کاٹ والا، کیونکہ دونوں کے لیے ایک دوسرے میں جاذبیت ہے، تو اس لیے خوش قامت کا مطلب یہ ہے کہ جو قد قامت کے اعتبار سے دیکھنے میں حسین معلوم ہو، یعنی نہ تو بالکل ایسا ٹھکنا ہو کہ آدمی اچھا نہ لگے، نہ بہت زیادہ لمبا ہو کے اچھا نہ لگے، بلکہ درمیانہ اور اعتدال، جس کو خوبصورتی تصور کیا جاتا ہو، تو اس خوش قامت کے سامنے بھی اگر استقامت سے آدمی رہے اللہ کے حکم پر، تو پھر انشاءاللہ واقعتاً استقامت ہے، ورنہ تو حضرت عورہ فرماتے ہیں کہ بھئی فرمایا کہ میں جب لندن گیا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ کہیں پل لکھا ہوا ہے، کہیں پش لکھا ہوا ہے، تو دل میں میرے خیال آیا، میں نے کہا دیکھو بھئی یہ حسین یہ پہلے پل کرتے ہیں اور اوپر لے جا کے پل پہ تو پش کر دیتے ہیں، تو پل پہ لے جا کے پش کرتے ہیں تاکہ پھر آدمی کا نام ہی نام و نشانی نہ رہے، تو بہرحال استقامت، حدیث میں بھی آتا ہے کہ الاستقامت فوق الکرامت، استقامت کرامت سے بڑھ کر کہ دین پر قائم و دائم رہے آدمی استقامت کے ساتھ، تو یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. کرامت کیا ہے؟ کرامت بھی اللہ کے نیک بندوں سے صادر ہوتی ہیں اور اس کا ہم انکار نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، بنی اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ بیان فرمایا اور کہا کہ ایک شخص جو نیک تھا، اللہ کا بندہ تھا، اسے قرض کی ضرورت محسوس ہوئی، کہیں گیا قرض لینے کے لیے، تو اس نے کہا کہ بھئی تمہارا کوئی شاہد ہے، کوئی تمہارا جو ہے کفیل ہے، تو اس نے کہا کفا باللہ وکیلا، اللہ تعالیٰ ہی میرا وکیل ہے اور اللہ تعالیٰ ہی جو ہے وہ میرا شاہد ہے، وہی میرا، مجھے اور کوئی گواہ میرے پاس نہیں ہے، تو اس نے خیر کہا کہ چلو تم نے صحیح بات کی، زمانہ اچھا تھا، لوگ زبان پر اعتماد کرتے تھے، آج کل کی بات نہیں، لکھا ہوا بھی آج کل تو جھٹلا دیا جاتا ہے، اس زمانے میں بہرحال اس کا اعتبار کیا، اس نے 1000 دینار اس کو نکال کے دے دیے اور وہ شخص جہاں سے آیا تھا چلا گیا، غالباً دریا پار رہتا تھا، وہاں چلا گیا اپنی ضرورت پوری کی، اور جو معاہدہ ہوا تھا زبانی کہ فلاں وقت میں واپس لوٹا دوں گا، تو وہ پیسے دینے کے لیے وہاں پر آیا اور دریا پار کر کے وہاں جانا چاہتا تھا جہاں سے اس نے پیسے جہاں پیسے دینے تھے، لیکن کوئی سواری نہیں ملی، اب پریشان ہوا، کافی ادھر بے چین بھی رہا کہ وعدہ خلافی نہ ہو جائے، جب اس نے دیکھا کہ کہیں کوئی کشتی وغیرہ بھی نہیں ہے، تو ایک لکڑی اسے نظر آئی، کھوکھلی تھی جو اندر سے، اس نے وہ دینار اس میں بھرے اور لکڑی کو دونوں طرف سے بند کر کے اچھی طرح سے اور اللہ تعالیٰ کے نام بھروسے پر دریا میں ڈال دیا کہ یا اللہ تو جانتا ہے کہ تیری ہی میں نے وکالت میں اور تجھے ہی شاہد بنا کر یہ قرض لیا تھا میں نے، اور کوئی سواری ایسی نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ قرض بھی ادا ہو جائے وقت پر، تو تیرے نام پر میں اس کو دریا کے حوالے کرتا ہوں، اب آپ وہاں پہنچا دیجئے جہاں پر اس نے پہنچنا ہے، جہاں وہ شخص منتظر ہوگا میرا، تو اب کہیں بھی جا سکتا تھا وہ لکڑی کا ٹکڑا بہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ دیکھیے کرامت دکھاتے ہیں کہ ادھر وہ دوسرا شخص جو ہے منتظر تھا، وہ بھی دریا کنارے کھڑا تھا کہیں اور، تو یہ بہتا بہتا یہ لکڑی کا ٹکڑا وہیں پہنچ گیا، اب اس نے انتظار اس شخص کا تھا کہ وہ آئے تو پیسے دے میرے، وہ نہیں آیا، اس نے کہا کہ چلو یہ لکڑی بہتی بھی آ رہی ہے یہی اٹھا لو، اور نہیں تو لکڑی کے کام آئے گا، جلانے کے کام آ جائے گی، گھر لے گیا، لے جا کے اس کو جب اس نے کلہاڑی سے اس کو چیرا، چوٹ لگائی تو چھکے نکل آئے اندر سے، اور ایک روکا بھی نکل آیا کہ شخص یہ تمہارا قرض ہے اور میں دینے کے لیے آیا تھا لیکن کوئی سواری نہیں ملی، اس لیے اللہ کے بھروسے پر میں نے ڈال دیا ہے، تو بہرحال یہ اس تک پہنچ گیا، تو دیکھیے ابھی کرامت ہی تو ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا بخاری کے اندر، باب الکفالہ کے اندر غالباً یہ ہے، تو آپ اس اندازہ لگا لیجئے کرامت کے ہم قائل ہیں، انکار نہیں کرتے، لیکن اتنی بات بھی ساتھ میں عرض کرتے ہیں کہ خود کرامت مقصود اور مطلوب نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت عائم رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اوقات جس کے ہاتھ سے کرامت صادر ہوتی ہے خود اسے بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ میری کرامت، چنانچہ ایک واقعہ بھی لکھا حضرت نے کہ کسی بادشاہ کے پاس کوئی شخص گیا، نیک آدمی تھا، اور وہاں بادشاہ کا معاملہ کچھ ایسا ہو گیا کہ اس نے جلاد طلب کر لیا، اس نے جلاد طلب کرنے کے لیے تالی بجائی، تو یہ جو بزرگ تھے انہوں نے بھی تالی بجا دی، اب انہیں پتا نہیں تھا کہ اس کا کیا عمل ہوگا، تو فوراً ایک شیر اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا، تو تو جب شیر آیا آیا تو تھا وہ ان کی کرامت صادر ہوئی لیکن یہ خود ڈر کے سب سے پہلے اس سے بھاگ گئے. تو اس نے تو خیر جو کیا کیا اللہ نے جان چھوڑا دی, لیکن دلیل یہ ہے کہ وہ خود اس کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ کرامت میری. اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں صادر کرا دیتے ہیں, بعض اوقات بعد میں جو ہے وہ آدمی کو پتا چلتا ہے کہ بھئی یہ فلاں شخص کی کرامت تھی, ورنہ اس وقت پتا بھی نہیں چلتا. تو بہرحال الاستقامت فوق الکرامہ, کسی چیز پر مستقیم رہنا استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنا یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ جو مشہور بزرگوں میں سے ہیں, ان کی خدمت میں ایک شخص 10 سال رہا, اور 10 سال بعد جو ہے اس نے دیکھا کہ نہ تو یہ ہوا میں اڑتے ہیں نہ پانی پر تیرتے ہیں. تو اس نے کہا ان سے کوئی کرامت تو ہوتی نہیں, شادی نہیں ہوتی, لہذا یہاں رہنا بیکار. 10 سال کے بعد واپس چلا گیا. حضرت کے دل پر اللہ نے القا فرمایا کہ یہ شخص اس لیے آیا تھا اور اس لیے جا رہا ہے. تو اس کو بلایا, پوچھا کیا بات ہے, کیوں آئے تھے؟ کہا کہ آیا تو اسی لیے تھا کہ آپ سے تعلق قائم کروں اور میں آپ کا مریض بن جاؤں, لیکن 10 سال ہو گئے کوئی کرامت ہی نہیں دیکھی. فرمایا کہ اللہ کے بندے یہ بتا کہ 10 سال میں تو نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف بھی کوئی کام دیکھا؟ کہا کہ نہیں, 10 سال میں نے اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں دیکھا. تو فرمایا کہ اللہ کے بندے کے جس غلام نے اپنے مالک کو ایک لمحے کے لیے بھی 10 سال میں ناراض نہیں کیا, اس سے بڑھ کر کرامت کیا چاہتا ہے؟ اس سے بڑی بھی کوئی کرامت ہو سکتی ہے؟ ہوا میں اڑنا تو مکھی اور مچھروں کا کام ہے, وہ بھی اڑتے ہیں, اور دریا پر تیرنا کوئی بھی تیر لیتا ہے, مچھلیاں بھی تیرتی ہیں, اللہ کی مخلوق ہے, تو یہ کیا کرامت؟ اصل کرامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر انسان ڈٹا رہے استقامت کے ساتھ, بس یہ اصل چیز ہے. تو یہ کرامت سے بھی بڑھ کر, اور اگر کبھی اللہ تعالیٰ کرامت کا صدور فرما دیں تو بہرحال اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اس کا شکر بھی ادا کرے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ کسی بات کی تائید میں کوئی کام ایسا کرا دیتے ہیں کہ اس سے اس کی تائید ہو جاتی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو استقامت ادا فرمائے.
نہ دیکھو تم نمک پاروں کو تم ہرگز نہیں دیکھو, نہ دیکھو تم نمک پاروں کو تم ہرگز نہیں دیکھو کہ تشنا نبی جاتی نہیں نمکین پانی.
تشنا ربی کا مطلب ہوتا پیاسا ہونا, پیاس کا ہونا. یہ تشنا لفظ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سیراب نہیں ہوتا. بعض اوقات آدمی کا پانی پینے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے لیکن پانی کھاری ہوتا ہے, کھارے پانی سے انسان کی پیاس بجھتی نہیں, اور وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی کہیں سے اچھا پانی مل جائے, میٹھا پانی مل جائے تو میری پیاس بجھ جائے. تو اسی طریقے سے جو حرام کی طرف ہم نگاہیں کرتے ہیں, اس حرام سے انسان کی طبیعت کبھی سیراب نہیں ہوتی. یاد رکھیے, ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, پوری زندگی انسان گزار دیتا ہے لیکن تشنا لبھی جاتی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کی طبیعت کے اندر بے چینی, بے قراری, اضطراب, یہ سب اس کا نتیجہ ہوتا ہے. بقول حضرت والا کہ بہت بے وقوف آدمی ہے وہ جو ایک دفعہ کیا 10 دفعہ دیکھتا ہے اور ساری ساری رات جاگ کر گزار دیتا ہے صرف خیال میں. تو اس وہ زیادہ بہتر ہے, یا یہ کہ ایک آدمی دیکھے ہی نہ, چلو تھوڑی دیر کے لیے دکھ ہوگا بھی نہیں دیکھا, لیکن وہ تھوڑی سی تکلیف ہوگی, ساری رات اس کے لیے بے چین نہیں ہوگا, لیکن دیکھنے کے بعد تو ساری رات بے چین رہے گا. اس لیے اس گناہ کو کرنے سے بچو. سمجھ آئے کہ نہیں؟ نمک پارے تو مٹھائی کا زمانہ چل رہا ویسے تو یہ, لیکن بات یہ ہے کہ ان سے بچنا چاہیے, کہ حرام چیزوں سے بچنے میں آدمی کو شرابی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے.
نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے دیدہ و دل کو, نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے دیدہ و دل کو, ملی نسبت جسے قلب و نظر کی پاس بات.
ماشاء اللہ.
نسبت جسے قلب و نظر کی پاس بانی سے.
اپنی نظر اور اپنے قلب کی جب آدمی حفاظت کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اپنی نسبت عطا فرما دیتے ہیں, یعنی اسے اللہ تعالیٰ سے نسبت ہو جاتی ہے. دیکھیے نسبت کسے کہتے ہیں؟ ایک گونا تعلق قائم ہو جانا. آدمی کہیں پیغام بھیجتا ہے نکاح کا تو اور جب وہ منگنی ہو جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ میری نسبت ٹھہر گئی. نسبت ٹھہرنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جانبین سے رضامندی کا اظہار ہو گیا ہے. انہوں نے بھی مجھے قبول کر لیا ہے اور میں نے جو پیغام دیا تھا انہوں نے قبول کر لیا ہے, میں نے تو کیا ہی تھا. تو اس نسبت کو اصل میں دونوں طرف سے تعلق قائم ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے جس کا تعلق قائم ہو جائے اور جس بندے سے اللہ کا تعلق ہو جائے, اللہ کا بندے کا اللہ سے, اللہ کا بندے سے تعلق ہو جائے, اس کو نسبت کہتے ہیں. تو جب آدمی اپنی نظر کی حفاظت کرتا ہے, دیکھیے بات یاد آ گئی کہ ایک شخص کے ہاں اولاد نہیں ہوئی. جب اولاد نہیں ہوئی تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھی تم مجھے اجازت دو کہ دوسری شادی کر لوں. کہا اجازت تو ہے لیکن ایک شرط. وہ کیا ہے؟ کہ جو دوسری بیوی ہوگی وہ مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہوگی. دوسری بیوی جو ہوگی وہ مجھ سے زیادہ حسین نہیں ہوگی تب تم شادی کر سکتے ہو. کیا مطلب تھا؟ یہ اصل میں غیرت کے خلاف تھا کہ میرے علاوہ تو کسی اور کو دیکھے. تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ آدمی اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو دیکھے. نظر ہی نہیں جانی چاہیے, بلکہ لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں. آج ہم نے معبود بنا رکھے ہیں غیروں کو. کسی نے پیسے کو معبود بنایا ہوا, کسی نے عورت کو معبود بنایا ہوا, کسی نے اپنے خواہشوں کو معبود بنایا ہوا ہے. تو یہ سب کے سب افرائیت من اتخذ الہہ ہوا. کیا آپ نے نہیں دیکھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بعض لوگوں نے اپنے خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا؟ افرائیت من اتخذ, اس شخص کو جس نے بنا لیا ہے الہہ ہوا, جس نے اپنا الہ ہوا کو بنا لیا. ہوا خواہشات نفسانی, کہ دل میں جو خواہش پیدا ہو رہی ہے بس وہ پوری کر رہا ہے اللہ کو چھوڑ کر. تو یہ لا الہ الا اللہ کی نفی ہے. اور لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, ہم نے اسی کو دیکھنا. تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میری طرف دیکھے اور میرے علاوہ کسی کو نہ دیکھے. اور جب بندہ ادھر ادھر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے کہاں دیکھ رہا ہے تو؟ کیا مجھ سے زیادہ کوئی حسین تجھے نظر آتا ہے؟ کسے دیکھتا ہے؟ تو اس لیے غیرت خداوندی کے بھی خلاف. تو اس لیے یہاں پر بھی اسی بات کو ہے کہ جس آدمی کو قلب کی حفاظت اور نظر کی حفاظت, اور کسی نے بہت اچھی بات کہی کہ نظر کی حفاظت ہوگی تو قلب کی حفاظت بھی ہوگی. جب نظر کی حفاظت نہیں ہوگی تو قلب کی حفاظت بھی نہیں ہوتی. جب آدمی پہلے دیکھتا ہے اس کے بعد دل میں خیال آتا ہے, لیکن اگر نہ دیکھے تو خیال بھی نہ آئے. اس لیے جو آدمی ان دو چیزوں کی حفاظت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اپنی نسبت عطا فرما دیتے ہیں, یعنی اپنا تعلق عطا فرما دیتے ہیں. تو یہ قلب و نظر کی حفاظت سے بہرحال نسبت عطا ہوتی ہے.
نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے دیدہ و دل کو, نہیں برباد کرتا ہے وہ اپنے دیدہ و دل کو, ملی نسبت جسے قلب و نظر کی پاسبانی سے, ملی نسبت جسے قلب و نظر کی پاسبانی سے, بفیض ذکر حق جو کیف ذاکر دل میں پاتا ہے, بفیض ذکر حق جو کیف ذاکر دل میں پاتا ہے, کہاں ممکن ہے پائے گا وہ فانی گل فشانی سے, کہاں ممکن ہے پائے گا وہ فانی گل فشانی سے, بفیض ذکر حق جو کیف ذاکر دل میں پاتا ہے, بفیض ذکر حق جو کیف ذاکر دل میں پاتا ہے, کہاں ممکن ہے پائے گا وہ فانی گل پیشانی سے, کہاں ممکن ہے پائے گا وہ فانی گل پیشانی سے, اگر درد محبت دل میں وائز کے نہیں اختر, اگر درد محبت دل میں وائز کے نہیں اختر حقیقت پا نہیں سکتے ہو اس کی خوش بیانی سے حقیقت پا نہیں سکتے ہو اس کی خوش بیانی سے
دل میں اگر درد محبت اللہ کا نہ ہو تو آدمی کتنی بھی لمبی چوڑی تقریر کرے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اصل معاملہ یہی ہے کہ از دل خیزت بر دل ریزت, کہ دل سے اٹھے اور دل پر گرے, اور یہ تبھی بات ہو سکتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی محبت کسی کے دل میں ہو, اخلاص ہو, اللہ والوں کی صحبت اسے حاصل ہو. اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر اپنے علم کے زور سے آدمی چاہے کتنی بڑی لمبی چوڑی تقریر کر لے لیکن اس کے اثرات لوگوں پر ہوتے نہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت والا فرماتے ہیں کہ جب تم جاؤ کسی اللہ والے کی صحبت میں تو علم حاصل کرنے کی نیت سے مت جاؤ, بلکہ اندر کی جو کیفیت ہے احسانی کیفیت اسے حاصل کرنے کے لیے جاؤ. اور اس کی مثال میں حضرت فرمایا کہ دیکھو حضرت مولانا شیمت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر اکابرین حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان حضرات کے پاس علم تو بہت تھا, بے انتہا علم تھا, لیکن یہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ خدمت میں احسانی کیفیت حاصل کرنے کے لیے گئے تھے, ورنہ علم کی ان کے پاس کوئی کمی نہیں تھی. تو یہ ممکن ہے کہ جب آدمی کوئی آ رہا ہے اس کے پاس علم بہت زیادہ ہو لیکن کیفیت احسانی نہ ہو, تو اس کیفیت احسانی کو پانے کے لیے آدمی ان محفلوں میں مجلسوں میں آئے تاکہ درد دل جو ہے وہ ہمارے دل میں منتقل ہو جائے. اور یہ جب کیفیت منتقل ہوتی ہے تو پھر آدمی کا ذکر میں بھی لذت آتی ہے, اللہ تعالیٰ کا نام لینے میں بھی آدمی جو ہے وہ اچھا محسوس کرتا ہے, اور پھر اس کی بات اثر انداز بھی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں ان میں شامل فرما دے کہ جو درد دل کے حامل دل ہوں, اگر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرما دے, اور تاکہ احسانی کیفیت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. بعض اوقات دیکھیے پیٹرول تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کے اندر اسٹیم زیادہ نہیں ہوتی, طاقت زیادہ نہیں ہوتی. ریل گاڑی کا جو انجن ہوتا ہے اس میں اگرچہ ڈیزل ہزاروں لیٹر ہو لیکن اس کے اندر وہ کیفیت نہیں ہوتی کہ وہ منٹوں میں پہنچا دے کہیں, لیکن ہوائی جہاز کے اندر منٹوں میں آدمی پہنچ جاتا ہے. جو سفر آدمی جہاز میں منٹوں طے کرتا ہے, اگر ریل گاڑی میں جائے گا تو مہینوں میں طے کرے گا. تو بس یہ فرق ہے, جس کے دل میں احسانی کیفیت ہوتی ہے تو وہ منٹوں میں سفر طے کر لیتا ہے, لیکن اگر کیفیت احسانی نہ ہو تو ریل گاڑی کی مثال بس جو ہے وہ ایسی ہی ہے. تو آدمی اپنے آپ کو ریل گاڑی سمجھے, اور اپنے جو بڑے ہیں ان کو سمجھے کہ بھئی ان کی مثال جہاز کیسی ہے اور ہماری مثال ریل گاڑی کیسی ہے, ہم مہینوں میں چلیں گے یہ منٹوں میں طے کر لیں گے. تو اس کیفیت کے ساتھ انشاءاللہ اگر شریک کے درس ہوں گے مجلس میں تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کے برکات اور انوار بھی ہم سب کو نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عمل کی توفیق دے. ختم ہو گئے آخری پڑھ لو.
اگر درد محبت دل میں وائز کے نہیں اختر, اگر درد محبت دل میں وائز کے نہیں اختر حقیقت پا نہیں سکتے ہو اس کی خوش بیانی سے, حقیقت پا نہیں سکتے ہو اس کی خوش بیانی سے, اگر درد محبت دل میں وائز کے نہیں اختر, اگر درد محبت دل میں وائز کے نہیں اختر حقیقت پا نہیں سکتے ہو اس کی خوش بیانی سے, حقیقت پا نہیں سکتے ہو اس کی خوش بیانی سے.
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت, تباركت ربنا وتعاليت, نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک لا ملجا ولا منجا ولا ملتجا منك الا الیک اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره والفوز بالجنه والنجاه من النار اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہم سب کو عافیت نصیب فرما اے اللہ آنے والوں کو محروم نہ فرما یا اللہ اپنے فضل و کرم سے محروم نہ فرما اے اللہ اپنی رحمتوں اور برکتیں ہم پر نازل فرما اے اللہ ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ ہم اپنی کم مائیگی کا ہمیں اللہ اعتراف ہے اے اللہ اپنے فضل سے ہم پر رحم فرما دیجئے کرم فرما دیجئے ہم بڑے گناہگار ہیں اے اللہ سر سے لے کر پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اے اللہ اگر آپ کی رحمت کا آسرا نہ ہوتا تو ہم تباہ ہو جاتے اپنے فضل و کرم سے اللہ اپنی رحمت نازل فرمائیے اے اللہ بغیر استحقاق کے رحمت نازل فرمائیے اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا کسی کے آگے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ دنیا اور آخرت کی تمام نعمتیں عطا فرما اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری کمزوری دور فرما دے دینی اعتبار سے جو کمزوری ہے اسے بھی دور فرما دے جسمانی اعتبار سے جو کمزوری ہے اسے بھی دور فرما دے اے اللہ ہمارے گھر والوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے ہمارے بہن بھائیوں کو ماں باپ کو سب کو دین پر چلنے والا بنا دے اے اللہ اپنے فضل سے جو رکاوٹیں ہیں دین پر چلنے میں اس کو دور فرما دے یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں عافیت نصیب فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا اے اللہ ہمارے دوست احباب کو عافیت دارین نصیب فرما اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما اے اللہ ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرما اے اللہ مرتے دم تک اے اللہ دین پر استقامت عطا فرما یا اللہ عافیت کی زندگی عطا فرما دنیا بھی اچھی عطا فرما آخرت بھی اچھی عطا فرما اے اللہ ہمیں کسی کے سامنے ذلیل نہ فرما کسی کے آگے رسوا نہ فرما اے اللہ ہماری معاش کو بھی درست فرما دے اور معاشرت کو بھی درست فرما دے اے اللہ اپنے فضل و کرم سے بے حیائی کو دور فرما دے یا اللہ گناہوں کی زندگیوں سے ہمیں بچا لیجئے اے اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا بنا دیجئے اے اللہ ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں انہیں درگزر فرما دیجئے اے اللہ گناہوں سے بچا لیجئے گناہ والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائیے اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما اے اللہ اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما یا اللہ اپنا فضل فرما دیجئے کرم فرما دیجئے اے اللہ جب تک زندہ رہیں عافیت کی زندگی عطا فرما ہر قسم کے شر و فتنوں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمارے ملک پر بھی مختلف ابتلائیں آئی ہوئی ہیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائیے اندرونی بیرونی ہر قسم کے خطرات سے اے اللہ اس کی حفاظت فرما دیجئے ہر قسم کے شر و فتنوں سے بچا لیجئے یا اللہ جتنے مسلمان مرد عورت اور ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار اس دنیا سے جا چکے سب کی مغفرت فرما دے، سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ سب کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اے اللہ جنت کو قبر، اے اللہ قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجئے، یا اللہ کوتاہیوں کو معاف فرما دیجئے، گناہوں سے درگزر فرمائیے، یا اللہ رحیم و کریم ہیں آپ، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم پر کرم فرمائیے، رحم فرما دیجئے، ستاری و غفاری کے معاملے فرمائیے، اے اللہ ہمیں اپنی دامن رحمت میں چھپا لیجئے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دیجئے، والدین کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ جن کے والدین موجود ہیں انہیں خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جن کے والدین یا والدین میں سے کوئی ایک دنیا سے چلا گیا ان کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ ان کی آخرت اچھی فرما دیجئے، ان سے راضی ہو جائیے، اے اللہ ہمیں ان کو راضی ہمیں ان سے راضی فرما دیجئے، اور ہم کو ان سے ان کو ہم سے راضی فرما دیجئے، یا اللہ ان کو قبروں میں آسودہ فرما دیجئے، یا اللہ حد نظر تک وسیع فرما دیجئے، اے اللہ قبر کو وسیع فرما دیجئے، جنت کے بچھونے بچھا دیجئے، اے اللہ جنت کے لباس پہنا دیجئے، اے اللہ جنت کی کھڑکی کھول دیجئے، اپنے فضل و کرم سے اے اللہ ہمارے عزیز و اقارب رشتہ دار جو اس دنیا سے چلے گئے سب کے مغفرت فرما دے، یا اللہ ہمیں بھی اے اللہ ایمان و یقین عطا فرما، اپنی ذات کا یقین عطا فرما، اپنی ذات پر توکل و بھروسہ عطا فرما، یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، مرتے دم تک یا اللہ اے اللہ ہمیں اپنے دین پر قائم و دائم رکھ، یا اللہ ہمیں اپنی دین اپنی طرف کھینچ لیجئے، اے اللہ اپنا مجذوب بنا لیجئے، اے اللہ ہمیں جذب فرما لیجئے، اے اللہ ہمیں جذب فرما لیجئے، یا اللہ رحم فرما لیجئے، کرم فرما لیجئے، ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما لیجئے، اے اللہ جو دعائیں مانگنے سے رہ گئیں اپنے فضل و کرم سے یا اللہ وہ بھی عطا فرما دیجئے، بن مانگے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جس نے ہم سے جن جن دعاؤں کے لیے کہا ہے یا اللہ آپ سب کی حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، سب کی جائز حاجتیں پوری فرما دے، سب کی پریشانیاں دور فرما دے، خصوصاً یا اللہ ہمارے دوستوں کی جو حاجتیں ہیں جو پریشانیاں ہیں دور فرما دے، حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز حاجتوں کو پورا فرما دے، جائز ضرورتوں کو پورا فرما دے، یا اللہ اے اللہ جن کی بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اے اللہ جوڑ کے رشتے عطا فرما دے، عافیت کے ساتھ اپنے گھروں کا کر دے، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے نیک اور اچھے رشتے عطا فرما دے، یا اللہ جو اپنے گھروں کو جا چکی اے اللہ انہیں سکھ اور چین کی زندگی عطا فرما دے، دین پر استقامت عطا فرما دے، اے اللہ ان کے شوہروں کو ان پر مہربان کر دے، اے اللہ اسی طرح بیویوں کو توفیق دے کہ اپنے شوہروں کے حق کی خدمت ادا کر لیں، اے اللہ اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور جب وقت رخصت ہے خاتمہ ایمان پر فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم